أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. آج کی مجلس ہمارے اس نو مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار، اور جو آیات میں نے انتخاب کی وہ سورہ انسان، یا جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی تین آیتیں. ابتدا یہ ہو رہی ہے کہ انسان اس کیفیت میں تھا کہ اسے ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بے شک اللہ نے اسے ایک مختلف چیزوں اور اشیاء سے بنائے ہوئے نطفے سے وجود میں لایا اور اسے آزمانا کہا، پس نتیجتاً اس کو سمیع اور بصیر بنایا. پہلی مجلس میں ہم نے اس بات کا سلسلہ شروع کیا، نطفے کی حالت جو قابل تذکرہ بھی نہیں ہے، اس کی کیفیت پر روشنی ڈالی گئی کہ کتنی معمولی سی بنیاد کس طریقے کی کہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، جس میں مولا کا قول ہے کہ اے انسان، تیری ابتدا نطفہ ہے اور تیری انتہا جیفا ہے. نطفہ جس کا تذکرہ ہم نے کیا گزشتہ مجالس میں، جیفا کہتے ہیں مردار جانور کو. تو انسان کی بدنی حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں کیفیت، تو ابتدا نطفہ ہے اور انتہا جیفا ہے، کہ جس کی کھال سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. کوئی اور جانور ہو تو کم از کم اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی تو کھال بھی نہیں ہوتی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو ادنا بدنی وجود سے شروع ہو رہا ہے، اور ادنا بدنی وجود حتیٰ جانوروں کے وجود سے، مردار جسم سے اس کا جسم بیکار ہوتا ہے. یہی سلسلے کو ہم نے دوسری اور تیسری مجلس میں آگے بڑھایا، اور یہ کہا کہ انسان کو دوسری مجلس میں خصوصاً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی خلقت کا مقصد ہی آزمایا جانا ہے. اس کی خلقت کا مقصد ہی آزمایا جانا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا انا خلقناہ من نطفۃ امشاج. یوں خلق کی بات کی، ہوں ابتلا کی بات کی، نبتلی ہے، ہم اسے آزمائیں گے، اور اس لیے ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. قرآن میں اللہ اپنے آپ کو بھی سمیع اور بصیر کہتا ہے. اس عنوان سے قرآن میں جو آیت ہے کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح کا اثر ہے کہ جو اسے سمیع اور بصیر بنا رہا ہے، ورنہ یہ نہ سمیع ہوتا نہ بصیر ہوتا، دوسری جانوروں کے جیسی. اس کی آنکھ فقط ظاہر دیکھتی، باطن نہ دیکھ پاتی. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اس کی آنکھ فقط ظاہر دیکھ سکتی تھی، باطن نہیں دیکھ سکتی تھی. جبکہ قرآن ابتدا میں ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، کہ ایمان غائب پر اس کو لانا ہے، اس کا بصیر ہونا، اس کا سمیع ہونا اس پر گواہ ہے، یعنی یہ اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا ہے جو ظاہر نہیں ہے، اپنے کانوں سے وہ سن سکتا ہے کہ جو ظاہر نہیں ہے، ظاہر کی چیز سے اوپر کی چیز کو بھی وہ استماع کر سکتا ہے. بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے، بصیرت فقط دیکھنے کو کہتے ہیں، بصارت فقط دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت عقل کے ساتھ دیکھنے کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے سامع سننے والے کو کہیں گے جو بھی صدا آ جائے، لیکن سمیع کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ آنکھ ظاہری نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے انسان کو سوچنا پڑے گا، انسان کو سننا پڑے گا. تو عقل آنکھوں کو بھی لگتی ہے اور عقل کانوں کو بھی لگتی ہے. کئی آیات میں قرآن نے افئدہ کا ذکر کیا ہے، ہم نے ان کو قلوب دیے، دل دیے، آنکھ دی اور کان دیا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے یہ سب دیا تھا کہ غیب پر ایمان لا سکیں تاکہ آزمائش میں پورے اتر سکیں. اب یہ کوئی چیز غیب نام کی ہے کیا؟ کیا خدا کی مجلس، میں یہاں سے آگے بڑھاؤں گا، کیا غیب نام کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو سامنے آ سکتی تھی؟ اللہ نے جس طریقے سے بچوں کو کھیل کے لیے کوئی چیز چھپا دی جاتی ہے، چھپا دی اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ڈھونڈ نکالو. کیا غیب ایسی چیز ہے جو دیکھی ہی نہیں جا سکتی آنکھوں سے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ جو غیب پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے وہ غیب ہے کہ جو یہ دنیا کے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اس سلسلے میں میں نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی تھی جہاں پر رسول سے کہا جا رہا ہے، ہم نے رسول تمہارے پردے اٹھا لیے آنکھوں پر سے اور اب تم وہ قیامت کا منظر دیکھ رہے ہو، تمہاری نظر تیز ہو چکی ہے. اور یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جو رسول کو دکھ رہا ہے رسالت کی سطح پر، امت کو امت کی سطح پر دکھنا چاہیے. رسول کو جو رسالت کی سطح پر دکھ رہا ہے وہ امت کو اپنی سطح پر دکھنا چاہیے، یعنی قیامت کا وہ منظر جس طریقے سے رسول دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف سے، ہم کو بھی وہ قیامت کا منظر اپنے تئیں اپنے لیے کم از کم نظر آنے لگے. وہ منظر کیا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ تم جو دیکھتے ہو کہ ایک گواہ اور ایک ہانکنے والا انسان کو ہانکتا ہوا قیامت کے دن لا رہا ہے سوال پوچھنے کے لیے، نفسلی ہے، ہم نے اس کو آزمانے کے لیے بھیجا. اگر آزمانے کے لیے بھیجا ہی نہیں تو سوال کس بات کا؟ اگر آزمانے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے تو سوال کس بات کا؟ تو وہ جو رسول کو نظر آ رہا تھا دوسروں کے سلسلے میں، کم از کم ہم اپنے تئیں غائب میں اپنی روح کی ارتقاء کے ذریعے سے، بلندی کے ذریعے سے وہاں تک تو پہنچ جائیں کہ ہم کو ہانکا جائے گا، ہم کو ہانکا جائے گا، اور جب ہم کو لایا جائے گا تو ہم کم از کم وہ احساس کریں وہ قیامت کے روز کا، اس قیامت کے روز کا کہ ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا. قیامت یہاں پر نہیں دکھ سکتی ان آنکھوں سے، قیامت ان آنکھوں سے جو اللہ نور عطا جس کو کر سکتا ہے دکھتی ہے، دکھتی ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم قیامت کو دیکھنے کے قابل بنا لیں اپنے آپ کو. اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہم یہ ذمہ داری پوری کر ہی نہیں پائیں گے. کیوں؟ کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کا حشر کیا ہوا کہ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَا تَكُونَ كَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا. ان جیسے مت ہو. کیوں؟ انہوں نے بڑی غلطی کی. دین جو انسان کو قیامت تک لے جاتا ہے، دین جو انسان کو اپنی ذات میں دیکھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، نہ وہ دیکھے نہ یہ دیکھے، اپنے سے غافل ہو گئے. اور پھر قیامت کے روز کے بھی منکر ہو گئے. آیت آگے جا کر کہتی ہے آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جس طریقے سے انہوں نے اس دن کو زندگی میں بھلا دیا تھا، جیسے کہ انہوں نے اس دن کو زندگی میں بھلا دیا تھا اور ہماری نشانیوں کا انکار کر بیٹھے تھے. قیامت کو بھلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو مختلف مناظر نظر آتے ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیوں سے وہ غافل ہونا شروع کرتا ہے اپنے آپ کو، ان سے سبق نہیں لیتا. ایک ایک نشانی اس کے سامنے آتی تھی، وہ منہ موڑتا رہا. قیامت کے دن جب گیا تو اللہ کہتا ہے کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے، کیونکہ تم نے قیامت کو بھول دیا، تم نے نشانیوں کو بھول دیا. یہ تمہارا بھول جانا تمہارے کو آزمائش میں فیل کر چکا ہے، جو دنیا میں فیل ہو جاتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. شفاعت کی بحث میں انشاءاللہ آگے کے مجالس میں چھیڑوں گا کہ شفاعت کہاں پر کام آتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے. کل کی مجلس میں یہ بھی اشارہ ہوا تھا کہ اگر انسان خود اپنے بدن کی طرف دیکھے، انسان خود اپنے بدن کی طرف دیکھے تو اسے صاف پتہ چل جائے گا کہ اسے دنیا میں جو لایا گیا ہے اس کی بدن کی خوبیوں کی طرف سے نہیں لایا گیا ہے، اس کی عقلی صلاحیت کی طرف سے لایا گیا ہے. 20 سال کی عمر سے لگ بھگ اس کی زندگی عقلی طور پر آگے بڑھتی جاتی ہے، لیکن جسمی طور پر انحطاط شروع ہو جاتا ہے. میں نے کل کہا تھا کہ اگر جسمی طور پر جس طریقے سے 20 سال کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور عقلی ترقی ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت بدنی ترقی کی ہوتی، یعنی 60-65-70 سال کا انسان اور 20 سال سے عقلی طور پر جیسے آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی بدنی طور پر آگے بڑھ جاتا، تو پتا چلتا کہ انسان کو عقلی ترقی کے واسطے نہیں بنایا گیا، بلکہ بدنی اور عقلی دونوں ترقیوں کے لیے بنایا گیا. یہ بدنی ترقی کا 20 سال کے بعد رک کر کم کم ہونا، اور 20 سال کے بعد بڑھاپے تک انسان کی عقلی توانائی کا بڑھتا جانا، اس کی دلیل ہے کہ انسان کا ڈیزائن اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہوا ہے. اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہوا ہے، اگر ویسا نہ ہوتا تو پھر یہ ایسا نہ ہوتا. تو یہ نشانیاں ہیں جو انسان ایک ایک کر کر اکٹھا کرنے لگتا ہے، خود بخود انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی ہے، اور جب میں آزمائش میں ہوں تو میری عقلی قوت اور طاقت میری رہنما بنے گی. میری جوانوں سے خطاب ہے، میری عقلی قوت اور طاقت میری رہنما بنے گی. انسان کے دماغ میں، انسان کے مائنڈ میں بے انتہا قدرت ہے چیزوں کے انفارمیشن کو رکھنے اور میمرائز کرنے کی، اینالائز کرنے کی. اگر یہ قدرت کو وہ صحیح طور پر استعمال کرے، دماغ میں وہ چیزوں کو جانے نہ دے جس کو نہیں جانا چاہیے، وہ چیزیں نہ دیکھے جو دماغ میں دیکھنے کے نتیجے میں سٹور ہو جائیں گی، اور وہ چیزیں دیکھے اور اکٹھا کرتا جائے کہ جو اس کے یہ امتحان میں آگے بڑھنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو وہ انسان ایک الگ انسان بن جاتا ہے. وہ انسان ایک الگ انسان بن جاتا ہے کہ جس کے ذہن میں پاکیزگی ہی پاکیزگی جا رہی ہے، اس نے اپنے تقوی کے ذریعے سے برائی کو روک دیا، فائر وال بنا لی، کیونکہ قیامت کی فائر وال اسے نظر آ رہی تھی. اسے قیامت کی فائر وال کنتم الا شفا حفرت من النار فانقذکم منها، اے بندو تم تو جہنم کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے نجات دے دی، ہم نے تمہیں وہاں سے نجات دے دی. قرآن کی آیت، تم تو کنار پر کھڑے ہوئے تھے، بالکل گرنے پر تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے بڑی منت کی ہے، احسان کیا ہے مومنین پر کہ اس نے ان کے درمیان میں رسول بھیج دیا کہ جو انہیں آیات سناتا ہے، ان چیزوں کی طرف لاتا ہے کہ جس کے لیے سمیع اور بصیر ہونا ضروری ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو یہ مقصد پر، یہ مسند پر نہیں بٹھایا کہ میں آمادہ ہوں آزمائش کے لیے، کوئی بچہ ہو ایگزام کے ہال میں جائے اور اس کو یہ یاد نہ رہے کہ وہ ایگزام لکھنے آیا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، کبھی پینسل سے کھیلے گا، کبھی شارپنر سے کھیلے گا، چھوٹے بچے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کہ کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزام میں آیا ہے. ایسا چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا، ایسا چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا، مگر بڑا انسان کر بیٹھتا ہے. یہ بڑا انسان کر بیٹھتا ہے. رسول کہتے ہیں کہ دیوانہ وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی پر، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. تو اس کو دنیا میں کوئی شارپنر مل جاتا ہے، دنیا میں کوئی پینسل مل جاتی ہے، اس کے قسم کا شارپنر، اس کے قسم کی. تفصیل میں نہیں جانا ہے، آپ ابھی سے مسکرانے لگے. بچوں والا شارپنر پینسل نہیں ملتا، بہت سے الگ الگ شارپنر اور پینسل شیطان نے فراہم کر رکھے ہیں. اپنا بس نہیں ہوتا، بازو والے کا بھی چھین لیتا ہے. تو اس قسم سے اس کا ذہن اگر عادت پیدا نہیں کرتا اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر امتحان کے لیے نہیں لگاتا، تو انسان ایک تماشا بن جاتا ہے. اور یہی تماشا نہ بنے، اسی بنیاد پر فرشتوں نے کہا کیا ایسے کو بھیج رہا ہے، ایسے کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے کہ جو فتنہ کرے گا اور خون بہائے گا. جو اللہ کی ہدایت کے تحت نہیں آتا اس کا حال یہی ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی، لیکن سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ وہ سمیعن بصیرہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، یعنی اپنی زیادہ تر طاقت رکھنے والی قوت کو مصرف کرنے سے قاصر رہتا ہے، توجہ کا محتاج ہوں، یعنی جو چیز اس کے پاس ہے اس کو نہیں استعمال کرنے کے نتیجے میں فیل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی کتاب الگ سی چاہیے تھی، اس کی کتاب آ چکی ہے، کتابوں کے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، قرآن آخری دلیل بن کر آ گیا، تبیان لکل شے بن کر آ گیا، ہر چیز کا واضح کلیئر بیان بن کر آ گیا. اس کے بعد مشکل یہ تھی کہ نہ دیکھا نہ سنا، مشکل یہ تھی کہ دیکھا نہ سنا. تو قیامت میں جب آیات قرآنی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ کہہ پڑیں گے کہ ہم تو دیکھنے والے تھے دنیا میں، ہم کو کیوں اندھا اٹھایا جا رہا ہے؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے وہ کام آنکھوں سے نہیں کیا جس کے لیے آنکھیں دی گئی تھیں، اس لیے تمہیں یوم قیامت اندھا اٹھایا جا رہا ہے. میرا کام ممبر پہ آنے کے بعد قیامت سے لوگوں کو آشنا کرانا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت واضح طور پہ ہے کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں قیامت سے ڈراؤ، شاید کہ وہ کوشن لے لے، کوشیس ہو جائیں، احتیاط کرنے لگیں. وَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ یحذرون، سورہ توبہ کی آیت. سب کے سب لوگوں کے لیے ممکن، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، سب کے سب لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کوچ کر جائیں اور رسول کے پاس کچھ سیکھ کر آئیں، کیوں نہیں تم میں سے کچھ لوگ جاتے اور دین میں تفقہ فکر کرتے اور پلٹ کے اپنی اپنی قوموں کی طرف جا کر انہیں قیامت سے ڈراتے، شاید کہ وہ لوگ کوشن لیتے، کوشس ہو جاتے، احتیاط کر لیتے. یہ ذمہ داری دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کا کام یہ منبر سے خطاب کرنا ہے. اگر میں یہ کام نہیں کروں گا اور قیامت کا تصور آپ لوگ کے سامنے پیش نہیں کروں گا تو قرآن کی آیت کی مخالفت ہو جائے گی، قرآن کی آیت کی مخالفت ہو جائے گی. قرآن الگ الگ طریقوں سے انسان کو بتلاتا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری قوت کے مطابق عمل کرو، تمہاری کمزوری کے مطابق عمل نہ کرنا. دیکھو تم اپنی قوت کی بنیاد پر عمل کرو، متوجہ ہو جائیں برادران، تم اپنی قوت کی بیسس پہ عمل کرنا، تمہاری کمزوری کی بیسس پہ عمل نہیں کرنا. شیطان تم کو تمہاری کمزوری کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تمہیں تمہاری طاقت کی طرف لے جاتا ہے. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحشا کا حکم دیتا ہے، قرآن کیا ہے، اور اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے. انزل السکینتا فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اللہ تو لوگوں کے دلوں میں مومنین کے سکون ایجاد کرتا ہے تاکہ یہ سکون ایجاد ہونے کے نتیجے میں یہ لوگ اپنے موجودہ ایمان میں اور ایمان اضافہ کر سکیں. انسان کو کہا جا رہا ہے تاکہ میں سکون ایجاد کر رہا ہوں تاکہ تم اپنے موجودہ ایمان میں ایمان اور اضافہ کر سکو. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ایمان بڑھتا جائے، بڑھتا جائے. کئی جگہ پر قرآن میں آمنو کے بعد آمنو ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لا لو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں. انسان چاہے ایک درجے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جس جس درجے پر آگے بڑھتا جائے گا اللہ اسے اور آگے بڑھاتا جائے گا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں یقیناً اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا طریقہ ہے کہ اللہ مختلف طریقوں سے ہمیں بلاتا جاتا ہے ہمارے ایمان کو بلند کرنے کے لیے. ایسی ہستیوں کو بھیجتا ہے کہ جو آ کر ہمارے ایمان کو بلند کرتے جائیں، بلند کرتے جائیں، اور ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے. کئی طریقے سے دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وَزِينَةٌ اور ایک چمک دھمک ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اور تمہارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور اولاد اور مال کے معاملے میں ایک دوسرے پر زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. یہ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. کس صاف ستھرے طریقے سے قرآن دنیا کی زندگی کو ڈیفائن کر رہا ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک لہو، کھیل تماشا، چمک دھمک، آپس میں فخر کرنا، مباہات کرنا، اور مال اور اولاد میں کثرت کو ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا. اللہ اس سے نہیں روکتا، اللہ انٹرٹینمنٹ سے نہیں روکتا، زینت سے نہیں روکتا. من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق، کس نے حرام کر دیا وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق اور پاک رزق، اللہ نہیں روکتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو لینے کے بعد دینا سیکھیں، کیونکہ لے کر نہیں دینا یہ بخل ہے. لینے والا لے تو رہا ہے دے نہیں رہا ہے، عدالت وہاں پر ختم ہوتی ہے. انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی نہیں ہے، لیکن لیتا ہے پر دیتا نہیں ہے. لیتا کیسا ہے؟ رسول جو ایک یتیم تھے، رسول کی ولادت سے پہلے رسول کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، ایک یتیم کے ذریعے سے پوری دنیا پر احسان کروا دیا اللہ نے، ایسا یتیم کہ جس نے اپنے باپ کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی. احسان کیا نہیں کیا، خود میں نے ابھی آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، بڑی منت، بڑا احسان کر دیا ہے اللہ نے کہ تمہارے درمیان، مومنین کے درمیان رسول کو بھیج دیا. ہم نے رسول سے لیا بہت لیکن دیا نہیں، یتیم عبداللہ سے لیا بہت لیکن یتیم کو دیا کچھ نہیں. صحیح کیا یا غلط کیا؟ لینے میں نہیں رکے، دینے میں کیوں رکے؟ جب احساس ہوتا کہ اللہ سے لیا ہے تو اللہ کے لیے دینے میں کچھ بھی دیر نہیں ہوتی. یقین لینے میں نہیں ہے، اس لیے دیر دینے میں. یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے انسان کا، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے لیے فرقان عطا کریں گے، وہ چیز دیں گے جو تمہیں صحیح اور غلط کا فرق بتلائے گی، صحیح اور غلط کا فرق بتلائے گی. ان یتقوا اللہ، اگر یہ تقوی اختیار کریں اللہ کا تو ہم ان کو فرقان عطا کریں گے. اور آیت کہتی ہے اگر تقوی اختیار کریں گے تو علم دیں گے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تو جب فرق کرنے کی صلاحیت ہو جائے گی، جو چیز کو چھوٹا دیکھنا ہے اس چیز کو چھوٹا دیکھے گا، جو چیز کو بڑا دیکھنا ہے وہ چیز کو بڑا دیکھے گا. اگر فرقان نہیں نصیب ہوگا، تقوی کے ذریعے سے ہم فرقان حاصل نہیں کر پائیں گے، تب کیا ہوگا؟ بڑی چیز چھوٹی دکھے گی، چھوٹی چیز بڑی دکھے گی. جب بڑی چیز چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی دکھے گی، بڑی چیز کو جو سمجھ رہا ہے بڑی، اس کے لیے چھوٹی چیز کو جو سمجھ رہا ہے چھوٹی قربان کرے گا، نتیجے میں پیسے کی اہمیت بڑھ جائے گی، رشتے کی اہمیت گھٹ جائے گی. رشتہ چھوٹا دکھے گا، پیسہ بڑا دکھے گا، ہے نہیں، دکھ رہا ہے. یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، تصور تھا. کسی پر الفت کی نظر کرنی تھی، کسی پر الفت کی نظر کرنی تھی، نظر الفت کی نہیں کی، شہوت کی کر دی. شہوت کے نظر کرنے کے اللہ نے طریقے اور اصول بنا دیے ہیں، کون تمہارے لیے حلال ہے اور کون تمہارے لیے حرام ہے. یہ فہرست قرآن میں ہے، روایتوں میں بھی ہے. حلال کا طریقہ کیا ہے، حرام کا طریقہ کیا ہے. نہیں، تم نے یہ کیا کہ جہاں پر الفت کرنی تھی وہاں پر شہوت کر دی. چائلڈ ابیوز کے جو قصے نہ سنائی دے رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے الفت کو شہوت سے بدل دیا ہے. جہاں محبت اور مہربانی جانی چاہیے تھی وہاں پر شہوت چلی گئی. یہ خلق الانسان ضعیفا، قرآن کی آیت یہ ہے کہ تم کو ہم نے ضعیف خلق کیا ہے. جب تک ہم تمہارے آنکھ نہ بن جائیں، جب تک ہم تمہارے کان نہ بن جائیں، جب تک ہم تمہاری دل کا حصہ نہ بن جائیں، جو کہ ہم تمہارے دل سے قریب ہیں، تمہاری شہرک سے قریب ہیں، اگر تم ہم کو استعمال نہیں کرو گے اپنے آپ کو بلند کرنے میں، تو یاد رکھو اللہ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. لن تجد دونہ ملتحدا, آیت قرآن, تم ہرگز ہرگز اس کے علاوہ کوئی سہارا کوئی سپورٹ نہیں پاؤ گے. بغیر اللہ کے دنیا میں اتر جاؤ گے تو وہ چیز کرو گے کہ جس سے تم بھی شرمندہ ہوگے, معاشرہ تباہ ہو جائے گا, اور وہ قصور اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو نہ ہوتا. ہم اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو نہ ہوتا. فقط یہ نہیں ہے کہ برائی سے بچنا کمال ہے. اللہ کے اصول عجیب طریقے سے بنائے گئے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے اچھی آیت کون سی لگتی ہے قرآن میں, تو کہتے ہیں یہ والی کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. جیسے جیسے ہم اللہ کے راستے پر نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں برائیاں خود بخود بھول جاتی ہیں. انسان ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ گناہ مفہوم نہیں رکھتا, گناہ مفہوم نہیں رکھتا, اور اگر وہ نیکیاں نہیں کر رہا ہے تو گناہ جگہ بناتے جاتا ہے ذہن میں. جوانوں کے لیے خاص طور پر خطاب کہ یاد رکھیے, اگر وہ چیزیں آپ شدت کے ساتھ انجام نہیں دیں گے, آپ کی پڑھائی کے تعلق سے ہو, ہر وہ چیز جو آپ کی حقیقی نالج کو, چاہے وہ آپ کا کورس ہو جو آپ کالج میں یا اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا کہیں اور, اگر وہ یا نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی توانائی لگا کر ایکسل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنی دماغ کی پوری صلاحیت کو اس پر فوکس نہیں کریں گے تو آپ کے دماغ میں اتنی چیزیں باقی رہ جائیں گی, جگہ باقی رہ جائے گی کہ وہ جگہ شیطان گھس جائے گا. اس جگہ شیطان گھس جائے گا. کیوں؟ کہ آپ نے جگہ بنا رکھی ہے. آپ نے شیطان کو کام کرنے کے لیے بائٹس دیے ہیں, آپ نے شیطان کو کام کرنے کے لیے کمپیوٹر میں جیسے بائٹس ہوتے ہیں دیے, وہ وہاں پہ اپنا پروگرام رن کر لے گا. پھر نہ کہنا کہ یہ کیا ہوا. کیوں؟ کہ تم نے جہاں پر پوری توجہ کرنی تھی وہاں پر نہیں کیا, اپنی کیپبلٹی کے حساب سے کام نہیں کیا. جیسے تم نے اپنی کیپبلٹی کے حساب سے کام نہیں کیا وہاں پر دوسری چیز کام کرنے لگی. اگر ہم ایمان کے راستے پر ایکسل کرتے ہیں تو ہم ہر کام اچھا کرتے ہیں. سوسائٹیز اسی بنیاد پر گرو ہوتی ہیں. آپ انسان کی پوری تاریخ پڑھ لیں. میں اسلام کی تاریخ کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں جو ہمارے لیے آسان تر ہے, واضح تر ہے. رسول نے ایک ایسی امت میں قرآن لائے پیش کی کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور عربی اسکرپٹ رسول کے بچپن میں وجود میں آئی تھی سیریائی اسکرپٹ سے بورو کر کر. اس سے پہلے رسم الخط ہی نہیں تھا عربی کا, عربی فقط ایک بولی جانے والی زبان تھی. 17 لوگ لکھنا جانتے تھے جب رسول کی بعثت ہوئی. اس کے بعد علم آگے بڑھنے لگا. دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی مدت میں مسلمان علم کے سب سے آگے کی صف میں کھڑے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ ان میں ایک کیفیت قرآن کی بدولت اور رسول کی ہدایت کے بدولت اور ائمہ کی کوششوں کے بدولت ایجاد ہوئی کہ انہوں نے تیزی سے جتنے بھی علوم تھے, چاہے وہ یونان کے ہوں, گریس کے, چاہے وہ ہندوستان کے ہوں, چاہے وہ ایران کے ہوں, ہر جگہ کے موجودہ علم کو انہوں نے سمیٹنا شروع کیا. جیسے سمیٹا اس شدت سے اس کو آرگنائز کیا کہ کچھ ہی مدت میں یہ وہ علوم میں ایڈ کرنا شروع ہوئے. 100-150 سال ہی میں مسلمان سائنس کے میدان میں, فلسفے کے میدان میں آگے نکلنا شروع ہو گئے. ساتھ میں میتھمیٹکس بھی آئی, ساتھ میں فزکس بھی آئی, آپٹکس, اس کے ساتھ میں کیمسٹری بھی آئی, کیمیا. یہ سب کا سب کارنامہ انجام دیا گیا. اس کام میں آگے کون تھے؟ آپ تاریخ اگر دیکھیں تو اس کام میں آگے خلفائے مسلمین نہیں تھے, کیونکہ ان کی دربار میں شراب اور کباب اور ناچ اور گانا آ چکا تھا. تاریخ شاہد ہے. تاریخ شاہد ہے، جو کام کیا تھا وہ ائمہ نے کیا تھا، ان کے شاگردوں نے علوم کو پھیلانا شروع کیا. تو یہ مت سمجھنا کہ پولیٹیکل پاور نہیں رہنے سے ائمہ نے اپنا کام نہیں کیا. پولیٹیکل پاور ہوتا تو اور بھی کر سکتے تھے، بغیر پولیٹیکل پاور کے اتنا کام کیا کہ بنیادیں ڈال دی اسلامک سائنس کی اور اسلامک فلسفے کی اور اسلامک کلام کی. یہ کام کیسے ہوا؟ ذہن کی پاکیزگی سے ہوا ہے. اور اگر آج بیٹھا ہوا ہمارا بچہ ذہن کی پاکیزگی کو نہیں سمجھتا تو ائمہ کے سلسلے کو نہیں سمجھتا. جو ائمہ کے سلسلے کی پاکیزگی کو نہیں سمجھتا وہ رسولوں کی پاکیزگی کو نہیں سمجھتا، جو رسولوں کی پاکیزگی کو نہیں سمجھتا وہ اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ نہیں سمجھتا. تو کیا کیا لیول پہ ہم اپنے آپ کو پولیوٹ کر لیں گے اگر ہم اپنے دماغ کی پیورٹی کی حفاظت نہیں کریں گے. کسی کو اگر کہا جائے کہ اتنا زہر کھا لو، کہا گا کہ بھئی آپ کھا لیجئے آپ کو اگر پسند آتا ہے، میں اگر اقرار کروں کہ اتنا ہی ہے کچھ خاص نہیں ہوگا، تھوڑا سا اثر ہوگا تو ہوگا، تھوڑی دیر سو کے اٹھ جاؤ گے، بولے آپ سو کے اٹھ جائیے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ مگر وہی چیز تو دماغ کو پلیوٹ کرنے والی ہے. بدن کو احتمال ہے کہ تھوڑا سا نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے بدن کو تو کہیں گے نہیں یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح لگتی ہے تو آپ اس کا استعمال کر لیں، لیکن جہاں پر روح کی بات آتی ہے، دماغ کی بات آتی ہے، وہاں پر سبب یعلمون ظاہر الحیات دنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو خوب سمجھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں. جو آخرت سے غافل نہیں ہوتا وہ دماغ میں بھی کسی پوائزن کو جانے نہیں دیتا، جس طریقے سے جانتے بوجھتے بدن میں بھی کسی پوائزن کو جانے دینا پسند نہیں کرے گا. دین سیریس چیز کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے کہ دنیا کی سب سے اعلی ہستیاں اس پر اپنی جان دی ہیں، اس پر خالی جیا نہیں ہے، انہوں نے دین پر زندگی نہیں گزاری ہے، دین کے لیے اپنی جان دی ہے. پیغمبروں کا سلسلہ کے جو مارے گئے، نیک لوگوں کا سلسلہ کے جو مارے گئے، دنیا کے بہترین نیک ترین لوگ انہی اصولوں کو سمجھانے کے لیے اپنی جان دیتے نظر آتے ہیں. تو ان کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے. آج کی دنیا میں چمک زیادہ ہے، آج کی دنیا میں چمک زیادہ ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، چکاچون کر دیتی ہے نظر کو چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے، یہ سب چمک جھوٹ سے بنی ہوئی ہے، یہ چمک جھوٹ سے بنی ہوئی ہے، سچ سے بنی ہوئی چیز. پھر قرآن کی طرف اشارہ کہ دیکھو جب تم پانی کو بہتا ہوا دیکھتے ہو اس پر کافی کف جمع ہو جاتا ہے، دیکھنے میں تو کف نظر آتا ہے لیکن جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نا وہ نیچے جو بہتا وہ پانی ہے. کس طریقے سے اللہ نے روشن بیان کیا، وہ دکھتا ہوا کف جو ہے، جو جوش کے ساتھ پانی بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ، وہ کف نظر آتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ کف ختم ہو جاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ پانی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور جگہوں پر قرآن کہتا ہے کہ انسان جو پیاسا ہے دوڑتا ہے اور ایک سراب کی طرف، میراش کی طرف دوڑ پڑتا ہے، جب وہ جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں دیکھتا، وہاں پر سراب دیکھتا ہے، میراش دیکھتا ہے، دور سے وہ چمک چمک نظر آتی ہے، جب قریب پہنچ جاتے ہیں تو چمک نہیں دکھتی، دور سے پانی دکھتا ہے لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں دکھتا. دنیا کے گناہ وہی حقیقت رکھتے ہیں، جب پا لو گے تو مٹ جائیں گے، جب پا لو گے تو مٹ جائیں گے، آخرت کا ثواب تم کو چھوڑے گا نہیں قیامت کے بھی. جو آخرت کا ثواب کا کام یہاں پر کرتے ہو تو نہ یا دنیا میں چھوٹے گا وہ اس کا اثر، اور آخرت میں بھی چھوٹنے والا نہیں. انسان بنتا ہے اچھائیوں سے جبکہ وہ یقین رکھتا ہے میں اچھائیوں کے لیے بنایا گیا. انسان جب یقین رکھتا ہے کہ میں اچھائیوں کے لیے بنایا گیا تب وہ اچھائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے. اگر وہ ڈاؤٹ میں رہے کہ میں کیوں بنایا گیا ہے مجھے نہیں معلوم. قرآن ویسی بھی مثالیں دیتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا, ایسے ہی ہم وجود میں آ گئے, ایسے ہی ہم مٹ جائیں گے, اور پھر کون ہے کہ جو ہم کو جو خاک ہونے کے بعد جمع کرے گا, خاک ہونے کے بعد جمع کرے گا. قرآن کہتا ہے لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون, جب تم اپنی پہلی خلقت جانتے ہو, جب تم اپنی پہلی خلقت جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, مٹی کے ریزے ریزے بن کر جمع ہوئے, اس کی پوری جب مجموعے کی شکل نطفے کی شکل بنی, وہ نطفہ بڑھتے بڑھتے ہم آپ بن گیا, مٹی کے ہیں, مٹی سے بنائے گئے. جو پہلی مرتبہ تم مٹی سے بن کر یہاں تک آگئے, اس میں معجزہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ جو پہلے کر چکا تھا پھر کیوں نہیں کر سکتا, قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو جو پہلے کر چکا تھا وہ پھر کیوں نہیں کر سکتا, پہلے نہ کرتا ہوتا تو تم اس کے گواہ نہ ہوتے, تمہارا خود کا وجود مٹی کا ہے. ایک ایک چھوٹا سا چھوٹا ریزہ آپ اس کا پیچھا کیجئے, ایک پوائنٹ پہ جا کر مٹی میں تمام ہو جائے گا. آپ کی غذا, ماں باپ کی غذا, یہ ہر وہ چیز جو نطفے کو نطفہ بناتی ہے وہ مٹی سے بن کر ہم تک آئی ہے. تو جب ہمارا پہلا وجود مٹی سے بنایا گیا ہے تو کیا وہ پروسیس اللہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر اللہ کی قدرت کیسی ہے, اس کا بھی تو ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو انسان دنیا میں بلینوں سال کی پرانی دنیا میں وارد ہوا ہے, بلینوں سال کے بعد انسان وجود میں آیا, لیکن انسان کا دوسرا جو ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں, ازدیاد نسل کہتے ہیں, کتنے مہینے لگتے ہیں بچے کو کامل ہونے کے لیے؟ 9 مہینے, کچھ کم کچھ زیادہ, 9 مہینے. صفر سے شروع کر کر کامل بچہ متولد ہونے تک لگ بھگ 9 مہینے, کچھ کم کچھ زیادہ. بلینوں سال لگے انسان کو دنیا میں لانے کے لیے, بلینوں سال لگے, لیکن جب اللہ نے چاہا کہ ریپروڈکشن کے سائیکل کو تیز کر دے تو 9 مہینے. ہاں 9 مہینے. تو اقتدار کیسا ہے؟ فعال لما یرید, میں جو چاہا ارادہ کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں. وہ ارادہ اللہ کا ہم کو اپنے اندر کام کرتا ہوا نظر آئے گا, قیامت نظر آ جائے گی. اللہ کا ارادہ ہم میں اگر ہم کو کام کرتا نظر آ جائے گا تو ہم کو قیامت نظر آ جائے گی. اللہ کا ارادہ ہم کو اپنے میں کام کرتا نظر نہیں آئے گا, ہم کو قیامت نظر نہیں آئے گی. جس کو قیامت نظر نہیں آئے گی, قیامت ایک لائٹ ہاؤس مانند چیز ہے, ایک روشنی مانند چیز ہے, کہ جیسے شپ جو سمندر میں رہتے ہیں. آج کا زمانہ تو بدل گیا, جب جس زمانے میں جی پی ایس نہیں تھا اس وقت جو ہے یہ کنارے پر جو لائٹ ہاؤس ہوتے تھے پتا چلتا تھا کہ ہم ساحل کے قریب آ چکے ہیں, ہم ساحل کے قریب آ چکے ہیں, اور وہ لائٹ ہاؤس کو دیکھ کر یہ اپنے ڈائریکشن کو صحیح کر لیتے تھے. آج کے دور میں بھی ویسی ہے, اگر ہم قیامت کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں تو کبھی ہم اپنے راستے کو قیامت سے الگ نہیں کریں گے. آپ کے اور قیامت کے بیچ کے راستے کو صراط المستقیم کہا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم یوں ہی پڑھ رہے تھے ابھی تک, یہ قیامت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ قیامت بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے؟ جناب صراط المستقیم کا مطلب یہ تھا کہ ہم دنیا کے راستے کو صحیح چلیں. دنیا کا راستہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کا راستہ ختم قیامت پہ ہی تو ہوتا ہے, یا کہیں اور جا کے ختم ہوتا ہے؟ اگر ذہن قیامت سے ہٹ جائے تو کہیں پر بھی ختم ہو سکتا ہے, شراب خانے پہ ختم ہو سکتا ہے, کہیں پر بھی ختم ہو سکتا ہے. انسان کو اگر وہ نظر آتا رہے, آئمہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے, ان کے ماننے والوں کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے, نظر نہیں ہٹتی, میں قیامت کہہ دیا, چھوٹی بات کہا, ہمارے لیے شاید مناسب ہو. رسول اور آل رسول کے لیے تو اللہ سے نظر نہیں ہٹتی. میں نے قیامت ڈر اور خوف کی بنیاد کے اوپر اشارہ کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں آئے تو اس کی نظر اللہ سے نہ ہٹے. یہ پوٹینشیل رکھ کر ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں, ہم میں انویسٹ کیا گیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو معمولی سمجھیں گے تو شیطان ہم کو اس سے زیادہ معمولی کر دے گا جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ کیا تو ایسے کو بھیجے گا کہ جو وہاں پر خون بہائے گا اور فساد کرے گا, اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ کے علم کا ہم حصہ بن کے اگر ویسے بننے لگیں گے کہ تم لوگوں کو جھکا کر بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ چیز ہے کہ تم لوگ فخر کرو گے کہ اس کے سامنے میں نے تم کو جھکایا, تم لوگ اب نہیں جانتے, میری بات سن کر تم سجدہ ریز ہو رہے ہو, تم ڈاؤٹ رکھتے ہو, کیونکہ اس نے کوئی کارنامہ ابھی انجام نہیں دیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ کارنامے انجام دے. جب اس کے تم کارنامے انجام دو گے تو اس کے یہ برے کارناموں کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہوگی, عظمت کی طرف توجہ ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ہم وہ عظمت کی طرف جائیں یا عظمت سے بچ جائیں. لاکھوں سپرمز ہوتے ہیں, بلکہ ملینوں, اس میں سے ایک سپرم فرٹیلائز ہوتا ہے, ایک, جس سے ہم آپ کا وجود میں آئے. ملینوں میں سے ایک فرٹیلائز ہوتا ہے. تو ملینوں میں سے تو ہم ایک جو سلیکٹ کیے گئے تو سلیکٹ کر لیے گئے. انا خلقناکم من نطفۃ امشاج, ہم آپ سب سلیکٹڈ ہیں, ہم آپ سب ملینوں کے پہلے مرحلوں میں سے ملینوں میں سے سلیکٹڈ ہیں. اگر وہ بھی احساس کر لیں کہ ہم معمولی نہیں ہیں, ہم کو ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں لایا گیا ہے, اور اگر وہ ہم مقصد پورا کریں گے تو ہوگا کیا, ہماری زندگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اے مالک مجھے نیکیاں دنیا میں دے اور مجھے نیکیاں آخرت میں دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. دنیا کی اچھائی اللہ آپ سے کھینچنے والا نہیں ہے, دنیا کی اچھائی اللہ آپ سے کھینچنے والا نہیں ہے. کس کے لیے بنایا یہ دنیا؟ بنایا تو مومنین کے لیے تھا, دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مومنین بھی دوسروں کے طریقے پر جا کر فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. توجہ کا محتاج. بنایا خاصتاً مومنین کے لیے, دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو مومن نہیں بننا چاہتے, جو مومن ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں, مومن بن کر فائدہ نہ اٹھائیں. فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ شارٹ ٹرم فائدہ ہو سکتا ہے, مگر شارٹ ٹرم فائدے کو فائدہ کہنا فائدے مند نہیں ہے. لانگ ٹرم فائدہ فقط ایک ہی طریقے پر ہوگا, جو راہ اہل بیت ہے, جو راہ رسول ہے, جو راہ خدا ہے, جو انبیاء کا راستہ تھا, جو ہمارا آپ کا سب کا راستہ ہونا چاہیے. ہم کو دعا کرنی چاہیے دن اور رات کہ ہم کو وہ راستہ سمجھ میں آنے لگے, اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی طرف بلانا پڑے گا, صبر کی طرف بلانا پڑے گا. جو چیز ایک دم اچھی نظر آ گئی, دس وقت سوچیں کہ صبر کر کر سوچیں, صبر کر کر سوچیں. نتات نے لوگوں کے لیے دنیا نہیں بنی, صابرین کے لیے دنیا بنی ہے. نکاتلوں کے لیے دنیا نہیں بنی ہے, صابرین کے لیے بنی ہے. صبر کر کر دیکھیں کہ اس میں کوئی مولا والی اگر بات سن لیں, اس میں اللہ کے ساتھ اس کو دیکھیں. اگر اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو تو بڑھ جاؤ, نہیں چاہتا ہے تو مت بڑھو. یہ علی نے کسوٹی بیان کی ہے, میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو مگر اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں, بری ہو یا اچھی. کل میں نے کہا تھا میں مظلوم کو طاقتور سمجھتا ہوں اس لیے کہ اللہ کو اس کے ساتھ دیکھتا ہوں, اور ظالم کو کمزور سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ کو اس کے ساتھ نہیں دیکھتا, مددگار نہیں دیکھتا. اس لیے اپنے بچوں کو وصیت میں کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن و حسین, میری وصیت ہے کہ تم ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن جانا. تم ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن جانا، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے. بہت آسان ہے مظلوم کی طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہو جانا، بہت آسان ہے ظالم کی طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہو جانا، بہت مشکل ہے مظلوم کی کمزوری کو دیکھ کر اس کا ساتھ دے دینا. ہم فرد کے طور پر بہت کمزور ہیں، ہم اگر ایک سوسائٹی بن جاتے ہیں تو ہم طاقت بن جاتے ہیں. یہ بات آج کے زمانے میں بالکل واضح ہے. نمبر گیم کہتے ہیں، نمبر گیم کہتے ہیں. ہماری تو یہ حالت ہو گئی، ایک قوم میں ہم 50 قومیں بنا لی، اب کا نمبر گیم ہو گیا، گیم شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، قرآن تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. تم اے رسول اپنے دشمنوں کو ایک سمجھ رہے ہو، ان کے دل تو آپس میں بٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ عقل سے کام لینے والی قوم نہیں ہے. جو صفت رسول کے دشمنوں کی، منافقین کی اور مشرکین کی بیان کی گئی، کافرین کی، وہ آج ہم میں دیکھی جا سکتی ہے، واضح طور پر مشاہدہ کی جا سکتی ہے. ہم ٹوٹ پھوٹ گئے. کیوں؟ کہ ہم عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن کی اور ایک آیت، ہم شرک کی نجاست ڈال دیتے ہیں ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے شرک کی نجاست ان پر ڈال دیتے ہیں. عقل انسان کو سیدھا اللہ کی طرف لے جاتی ہے، قیامت کا تصور بڑا کر دیتی ہے، دنیا کو آزمائش گاہ سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے، اور انسان کے کیریکٹر کو سنوارتے سنوارتے اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے، جیسے جیسے انسان اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے، اللہ کی رحمت کا احساس اسے ہونے لگتا ہے، اللہ کی رحمت کا احساس اسے ہونے لگتا ہے. ہر سانس میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، ہر سانس میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو گناہ مفہوم کھو دیتا ہے، گناہ مفہوم کھو دیتا ہے. گناہ وہیں پر مفہوم رکھتا ہے، میننگ رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے جہاں پر اللہ نہیں ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم سے تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. انسان کے دل کو کون سی چیز وسوسہ کرتی ہے ہم خوب جانتے ہیں، اور ایک قرآن کیا ہے، وہ سب جانتا ہے اور آمادہ ہے کہ ہم کو پوری طریقے سے ہدایت دے. قرآن کی اور ایک آیت، ان علینا للہدا، بے شک ہم ہی پر ہے تمام ہدایت کا دینا، اور رحمان اور رحیم ہے. تو ہدایت کیا درجے پہ نہیں دی، کامل ہدایت دی. ہم تو علیکم نعمتی کہا، تمہارے پر دین کی نعمت کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ پوری چیزیں اکٹھا ہو کر ملی ہیں. اب اور کیا ہوگا؟ اب اگر حل من مزید اگر ہم یہاں پر کہیں گے تو جہنم ہم کو اس دن حل من مزید کہے گی. حل من مزید اشارہ ہے کہ جہنم اور مانگے گی. کیا اور ہے؟ حل من مزید کا عربی میں مطلب یہ ہوتا ہے کیا اور ہے. تو جہنم روز قیامت حل من مزید کہے گی، اور ہے کیا، اور ہے کیا. اگر یہاں دنیا میں ہم یہ جو ہدایت کا اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اتنا مکمل، اتنا کامل، اتنا تمام جو ذخیرہ اللہ نے ہمارے لیے آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر آج تک فراہم کیا ہے، اس کو ہم اگر زیادہ سمجھ کر اسے لوٹنے لگے، اچھائی کو لوٹنے لگو، برائی کو پیٹ کرنے لگو، راستہ ایک ہی ہے. جیسے جیسے تم اچھائی کی عادت کرتے جاؤ گے برائی چھوٹی نظر آنے لگے گی. جو اچھائی مشکل دکھتی تھی وہ آسان ہو جائے گی، جو برائی سے بچنا مشکل دکھتا تھا وہ آسان ہو جائے گا. ایک کے بعد ایک درجے کو اللہ بلند کرتے جائے گا. اب وہاں پر یہ فکر نہیں رہے گی کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، اب یہ رہے گی کہ مجھے ثواب لوٹنا ہے. آپ کو ثواب اگر اتنا مثال دوں، اگر اتنا سا دھگار ہو سونے کی سامنے اتنی کہ جس کو آپ لوٹتے لوٹتے تھک جائیں، تو آپ اس کو لوٹنا شروع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شروع کریں گے نا، وہ ٹھکار موجود ہے، آخرت والوں کے لیے موجود ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں. دنیا والوں کے لیے دنیا بڑی مشکل سے ہاتھ پیر مار کے جو ملتی ہے. حجیب مخمصے میں آ گئے، وہاں کا یقین نہیں ہے تو لوٹتے نہیں، یہاں کا یقین ہے تو ملتی نہیں. حالی یہ کیا ہو گیا، جو چاہ رہے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، جو تو کہتا ہے کہ ملتا ہے وہ چاہتے نہیں ہیں. بولتا وہی تو سب مشکل ہے، میرے ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ تو میں بتلاؤں گا کیا چاہنا ہے، تو وہ چاہو گے جو میں چاہوں گا. قرآن کی آیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ چاہتے نہیں مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم تمہارے گزشتہ کے اور آگے کے گناہ بخش دیتے ہیں. رسول کے لیے سورہ فتح میں، اب لوگ سمجھیں گے کہ رسول کے گزشتہ کے گناہ اور آگے کے گناہ، یہ کیسے بات ہو گئی، رسول تو معصوم اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں بڑی کامیابی دی، فتح مبینہ، تاکہ ہم تمہیں تمہارے گزشتہ گناہ اور آگے آنے والے گناہوں کو بخش دیں. ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب رسول عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی نہیں کیا، وہ میرے لیے احساس گناہ ہے. وہ عبادت کر کے احساس گناہ کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کو کامیابی دیا ہوں، تم اب وہ گناہ کا احساس چھوڑ دینا کہ جو گزشتہ کا ہے یا آگے کا ہے. ایسے کو اللہ بشارت دیتا ہے کہ جو اپنے ثواب میں بھی گناہ دیکھے. ہم اپنے گناہ میں ثواب دیکھنے لگے ہیں، ہم اپنے گناہ میں ثواب دیکھنے لگے ہیں. ہمارا رسول اور اس کی آل ثواب میں گناہ دیکھتے تھے، اس لیے چمٹے چمٹے رہتے تھے، اس لیے کھاندہ جھکائے ہوئے رہتے تھے. وقف جناح کا لمن اتباق من المومنین، اے رسول اپنے کھاندوں کو جھکا دو ان لوگوں کے سامنے، ان مومنین کے سامنے جو تمہاری بات سنتے ہیں، جو تمہاری بات سنتے ہیں. جو رسول کو کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے سامنے، اے رسول تم اپنے کھاندوں کو جھکا دینا جو تمہاری بات سنتے ہیں. وقف جناح کا لمن اتباق من المومنین، اور رسول نے وہ کیا کیونکہ رسول کو کوئی اکڑ نہیں تھی، رسول کو کوئی اکڑ نہیں تھی. جیسے کہ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ہمارا رسول غلام والی بیٹھک بیٹھتا تھا. جس کو اللہ کا احساس ہو وہ کون سی بیٹھک بیٹھے گا، بادشاہ والی یا غلام والی؟ مولا فرما رہے ہیں اپنے رسول کے تعلق سے کہ غلام کی بیٹھک بیٹھتے تھے، کہ لوگ جب آتے تو دیکھتے تو پہچان نہیں سکتے تھے کہ رسول ان میں سے کون ہے، کیونکہ امید نہیں کرتے تھے کہ کوئی غلام کی بیٹھک بیٹھنے والا بھی رسول ہو سکتا ہے. عباد الرحمن، اللہ کے بندے زمین پر بہت ہی جھک کر چلتے ہیں، بہت ہی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے پاس غرور نام کی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ جانتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا نہیں ہے، دیا ہوا ہے، وہ بھی آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے. تو یہ احساس جو ہے ان کو چھوٹا کر دیتا ہے اللہ کی نظروں میں، اور اللہ ان کو لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دیتا ہے. یہ چھوٹے ہونے والوں کو چھوٹا نہیں رکھتا. ورفعنا لک ذکرک، کہہ کر قرآن کی آیت جا دیتی ہے، رسول ہم تمہارے ذکر کو بلند کر چکے. تو یہ بڑے ہونے چھوٹے ہونے کی جو چیز ہے وہ عجیب ہے، اللہ کی نظر سے دیکھے تو کچھ اور ہے، اپنی نظر سے دیکھے تو کچھ اور ہے. وہی نظر جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے میں آ جائے، وہی نظر کل کے مصائب میں نے حور کا اشارہ کیا تھا، وہ حور نے اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور صبح عاشور جب رونما ہوئی تو حور نے ارادہ کر لیا تھا، حور نے ارادہ کر لیا اور اپنے آپ کو ظاہری جیت پانے والوں سے دور کر کر ظاہری شکست کھانے والوں کی طرف آ گیا تھا، اور یقین رکھتا تھا کہ جو ظاہری شکست ہو رہی ہے، جن کے سر کاٹے جا رہے ہیں، کامیابی ان کی ہے. یہ بات اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے سے جو واسطے امام حسین حر تک منتقل ہوئی تھی آئی ہے. یہ کامیابی ان کو ورنہ نہیں ملتی. یہ ہدایت جو شخصیت امام کے ذریعے سے حر تک پہنچی تھی حر کو منتقل کر دیا تھا. اور جب حر کی شہادت واقع ہوتی ہے گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں امام سرانے جا کر کہتے ہیں بختن بختن لگایا حر, اے حر مبارک ہو مبارک ہو, اے حر مبارک ہو مبارک ہو, شہید ہو گئے مارے گئے کاٹے گئے, بختن بختن کی صدا امام کے گلے سے نکل رہی ہے مبارک ہو. یہ موت نہیں ہے زندگی ہے, زندگی ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, قرآن کہہ رہا ہے. اور وہی بقن بقن کا لال اپنے اس نئے مہمان کو کہہ رہا ہے کہ جو آ کر قتل ہوا شہید ہوا اور درجے کو اپنے تا قیامت بلند کر دیا اور قیامت کے دن اور درجہ بلند نظر آئے گا. زہیر کا بھی وہی مرتبہ تھا, تبدیل کر لیا اپنے آپ کو عثمانی ہونے کے باوجود, اہل بیت کے ماننے والے نہ ہونے کے باوجود امام نے جب بلایا کچھ دیر تک تردد کیا رکے, لیکن زوجہ نے کہا کہ رسول کے فرزند بلا رہے ہیں آپ جائیں تو, تاخیر نہیں کی کیونکہ جانتے تھے جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا. حسین کی بات مجھے دل میں اتر جائے گی اور حسین کی بات دل میں اتر گئی. آئے کہا زوجہ کہ تم آزاد ہو تم بھی چلی جاؤ, غلاموں کو آزاد کیا اور زہیر ساتھ ہو گئے امام کے. کربلا کے دن بھی وہی کیفیت رہی. اور ہم لوگوں کو دیکھتے جائیے, آپ حبیب ابن مظاہر کو لے لیجئے, بچپن کے امام کے دوست, مدینے میں ساتھ بڑے ہوئے, اور جب حضرت علی نے مولا نے منتقل کیا اپنی دار الخلافہ کو مدینے سے کوفہ تو حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ میں آ گئے, شیعوں میں معروف تھے. اور جب مسلم آئے تو سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مدد کرنے والوں میں حبیب ابن مظاہر رہے, جو کوفے میں مسلم کا کام سنبھالے ہوئے تھے, ان کے فائنانسز کو دیکھ رہے تھے. انہی کی مدد اور ان کا اطمینان حاصل کر کر ماقل کہ جو غلام تھا ابن زیاد کا, ہانی ابن عروہ کے گھر تک مسلم تک پہنچ جاتا ہے, پیسہ لاتا ہے, کہتا ہے کہ میں شیعوں میں سے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ منتقل کروں مسلم کو دے دوں. کسی کو پتا نہیں کہ مسلم ہیں کہاں پر, کچھ لوگوں کو پتا ہے. حبیب ابن مظاہر ماقل کو لے جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہو رہا ہے ہانی کے گھر میں پوری اطلاعات ابن زیاد کو ملتی رہی, اس وقت تک کہ ہانی کو گرفتار کیا گیا, مسلم کو معرکے کے بعد گرفتار کر کر لایا گیا, مسلم کو شہید کیا گیا, ہانی کو شہید کیا گیا, خسر کے خلافت سے خسرے گورنری سے ان کو پھینک دیا گیا. یہ پورے واقعات ہوئے, اس کے بعد کوفے سے نکل کر کربلا تک آنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. بڑی مشکل سے حبیب اپنے آپ کو کربلا تک پہنچاتے ہیں. حبیب کے ساتھ ایک رسول کے صحابی بھی ہیں, مسلم ابن اوسجا, جس کا سن زیادہ ہو چکا ہے, وہ بھی کس طریقے سے نہیں پتا اپنے آپ کو کربلا تک پہنچاتے ہیں, شاید کہ حجت ہو کوفیوں کے لیے کہ دیکھو تم بھی چاہتے تو جب یہ ضعیف شخص پہنچ سکتا تھا کربلا تم کیوں نہیں پہنچے. ابن زیاد نے پوری کوشش کی تھی کہ جتنی راستے کربلا کی طرف جا رہے ہیں ان کو روک دے تاکہ کوفی اگر مدد بھی کرنا چاہیں تو حسین تک مدد پہنچا نہ سکیں. اس کا سبب یہ ہوا کہ بڑے بہت ہی کم لوگ کوفے سے امام کے ساتھ جا کر مل سکے تھے. روز عاشورا زہیر کو میمنے پر, حبیب ابن مظاہر کو میسرے پر ذمہ داری دی گئی اور علم حضرت عباس کو سونپا گیا, علم حضرت عباس کو سونپا گیا. جنگ ہوتی رہی, لوگ شہید ہوتے رہے, ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم ابن اوسجا اپنے اس سن و سال کے ساتھ اجازت مانگ کر جاتے ہیں، امام اجازت تو دیتے ہیں لیکن منتظر رہتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اس سن و سال کے بعد، مسلم جس حد تک بھی ان میں جان تھی جنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ مسلم زمین پر آ جاتے ہیں، جیسے ہی مسلم زمین پر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں حبیب ابن مظاہر پہنچ جاتے ہیں، امام پہنچ جاتے ہیں، ایسی کیفیت میں مسلم نظر آتے ہیں کہ بس جان نکلنے کو ہے، حبیب کہتے ہیں کہ اے مسلم اگر مجھے پتا نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تمہارے ساتھ ملنے والا ہوں تو میں تم سے وصیت کرنے کو کہہ دیتا، لیکن مجھے اب معلوم ہے، یقین ہے کہ میں کچھ دیر میں تمہارے ساتھ آنے والا ہوں، جڑنے والا ہوں، پھر بھی ویسی کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم وصیت کرتے ہیں حبیب کو، اسی کا بحاظا، اسی کا بحاظا، اے حبیب میں تو جا رہا ہوں، حبیب تم دیکھنا اس مظلوم امام کے بارے میں تم سے وصیت کر رہا ہوں، اس امام کا ساتھ نہ چھوڑنا، یقیناً حبیب نے ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن جتنی بھی جنگ ہوئی آخر جو ہونا تھا وہ ہوا، اور حسین اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر کیا نہیں خوشی نصیب ہوئی اس دن امام حسین کو، بچپن کا ساتھی ساتھی حبیب شہید ہوا، نانا کا صحابی مسلم شہید ہوا، دشمن کی فوج کا پھر شہید ہوا، عثمانی زہیر ابن قین شہید ہوا، یہ سب مل کر حسین کے دل کو کربلا کے دن شاد کیے ہیں، یہ عاشورے کے دن شاد کیے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم میں بھی وہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی حفاظت جس طریقے سے انہوں نے امام کی نصرت کر کے کی، ہم میں بھی وہ غیرت، وہ شجاعت، وہ ہمت پیدا ہو جائے، وہ ایمان پیدا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم دین کی حفاظت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔